محمد علی محمد صلوات
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله وعترته الطيبين الطاهرين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع الجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة كذلك يفعلون صلوات اگرچہ گزشتہ دو دنوں کی مجلس کے حوالے سے بعض مومنین کرام نے یہ شکایت کی تھی مجلس بہت تیز پڑھی جا رہی ہے ابھی ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دوسری بات شروع ہو جاتی اور خاص طور پہ جو گزشتہ کل کی مجلس تھی جس کی وجہ سے بعض اوقات زبان بھی خطا کر رہی تھی لفظ کچھ کہنا تھا زبان پہ کوئی اور لفظ آ رہا تھا لیکن جو یہاں کے مخصوص حالات میں وقت کی پابندی کا ایک مسئلہ ہے وہی اس بات کا سبب بنا تھا اور آج تو ویسے بھی شب شہادت اس لیے مصائب کا بیان بھی زیادہ ہونا چاہیے ماتم کرنے والوں کو ماتم کا وقت بھی زیادہ ملنا چاہیے چنانچہ آج اس پورے سلسلے میں چار دن کا یہ سلسلہ مجلس ہے سب سے کم وقت موضوع پہ گفتگو کرنے کا رہے گا پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ بات اتنی تیز رفتاری سے نہ ہو قالت ان الملوک جناب بلقیس ایک قاعدہ کلی ایک جنرل رول بتا رہی ہیں اور اسی حوالے سے پھر ہمارے سامنے وہ عہد نامہ آتا اچھا ہاں یہ بھی آج ایک مسئلہ ہوگا وہ تو میرے ذہن میں نہیں رہا کہ شہادت کی رات ہونے کی بنا پہ کئی مومنین اور مومنات بلکہ زیادہ تر وہ ہوں گے جو آج پہلی دفعہ آئے ہوں گے تو ان کے لیے تو ذرا موضوع کو واضح بھی کرنا پڑے گا کہ بات کیا ہو رہی تو جناب بلقیس کا یہ کلام جو آج قرآن کی آیت ہے پہلے اس کا ترجمہ کر لیا جائے فرماتی کہ حکمرانوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں افسدوہا تو اسے تباہ و برباد کرتے ہیں اس میں فساد برپا کرتے ہیں اس کا نظام ڈسٹرب ہو کے رہ جاتا وجعلوا عزت اہلہا اذلۃ اور وہاں کے عزت والے ذلیل بن جاتے ہیں کذلک یفعلون اور یہ طریقہ کار ہمیشہ رہے گا اچھا اب یہ جو حکمرانوں کا طریقہ کار ہم نے یہ دیکھا کہ حتیٰ یہ کہ نبی اور معصوم کے لشکر کو بھی جب کسی جگہ بھیجا گیا تو وہ خرابیاں جو ظالموں کے ہلاکو خان اور چنگیز خان جیسے کے لشکروں میں اس پیمانے کی نہ صحیح لیکن بہرحال اس انداز کی خرابیاں ہمیں معصوم کے اس لشکر میں بھی نظر آئیں کہ جس کے اندر قیادت معصوم نہیں کر رہا ہے لیکن لشکر کو بھیجا گیا بلکہ آج جس نقطے پہ آپ کو لے جانا وہاں تو معصوم بذات خود اپنے لشکر کی قیادت کر رہا اور یہ والی خرابی ہو رہی ابھی جملے کی میں تشریح کروں گا لیکن اسی وجہ سے کہ ظالموں کو چھوڑو دنیا کے عام حکمرانوں کو ترک کرو خود معصوم کا لشکر اچھا یہ آیت جو ہے حضرت بلقیس کا قول یہ بھی سلیمان نبی کے لشکر کے حوالے سے جو معصوم لیکن اسی وجہ سے کہ معصوم کے لشکر میں بھی اس بات کا امکان پایا جاتا جس وقت زمانے کا امام ظاہر ہوگا تو اپنے لشکر سے جہاد شروع کروانے سے پہلے 25 باتوں کا وعدہ لے گا بیعت لے گا عہد کروائے گا اور یہ 25 باتیں تفصیل کے ساتھ 3 سال پہلے میں مختلف عشروں میں شارجہ میں بھی دبئی میں بھی ابوظہبی میں بھی پڑھ چکا ہوں تو وہ میرا موضوع نہیں تو سرسری اس کا بیان آ رہا
ارے ان 25 باتوں کا خلاصہ یہ کہ یہ لشکر جس علاقے میں جائے وہاں صرف تبلیغ دین کے لیے جائے، ایسا نہ ہو کہ وہاں کے عزت داروں کو ذلیل کیا جا رہا، ایسا نہ ہو کہ وہاں کے شہروں میں لوٹ مار کی جا رہی. تو یہ 25 باتیں، اور اگر ہم اس 25 باتوں کو غور سے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ان کا خلاصہ 3 بات. پہلی بات کل بیان ہو چکی ہے، پرسوں بیان ہو چکی ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کو زبان پہ بھی نہیں لا رہا ہوں. ہاں انشاءاللہ کہ اس کے بعد کی جو تقاریر اور گھرچہ وہ محفل ہے اور جشن کی تقاریر ہیں، لیکن بہرحال موضوع یہی رہے گا. پہلی بات تو وہ تھی، اب آئیے دوسری بات. اور یہ دوسری بات عموماً سب سے پہلے ذہن میں آتی ہے جب کبھی کوئی لشکر کسی علاقے پہ حملہ کرتا. یہ عورتوں کی عزتیں ضرور لوٹی جاتی، لیکن اس سے پہلے کبھی جو کام جو زیادہ بڑی خرابی وہ ہے مال کے اعتبار سے لوٹ مار شروع کرنا. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب معصوم کا لشکر جائے گا تو وہاں پہ چونکہ لفظ بدل جائے گا. اب اس وقت چونکہ آج کی رات شب شہادت ہے، کوئی ہنسی مذاق کی گنجائش نہیں ہے. میں نے 4 دن پہلے جو جملہ عرض کیا تھا نا کہ بہت سارے گناہ انگریزی میں جا کے گناہ نہیں رہتے، لیکن یہاں پر آج جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ الٹی بات ہے. اس دن کیا بات ہوئی تھی کہ اردو میں گناہ گناہ لگتا ہے، انگریزی میں وہ گناہ نہیں لگتا. اور آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ اردو سے عربی میں جائیں گے تو وہ ایسا گناہ محسوس نہیں ہوگا. یعنی شیطان اس وقت ذہن کو ورغلائے گا، اسی میں یہ چیز بھی شامل. لوٹ مار جب میدان جہاد میں لوٹ مار ہو رہی ہوگی، شیطان ذہن میں یہ خیال ڈال سکتا کہ یہ تو مال غنیمت ہے. اچھا، مال غنیمت کی اسلام میں ایک تعریف ہے، لیکن ہر جہاد کا ہر مال غنیمت نہیں ہوتا. اب جب یہ آ جائے گا، یہ تصور آ جائے گا لشکر امام جا رہا کہ جی یہ تو مال غنیمت، اب مال غنیمت ہے تو گناہ کا ذرا سا بھی تصور نہ رہا. اور جب مال غنیمت ہے تو انسان کو اس کو لوٹنے میں ذرا سی احتیاط کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ مال غنیمت تو مومن کے لیے ایک اعزاز ہوتا، مال غنیمت تو مومن کے لیے ایک تمغہ ہوتا، مال غنیمت تو اس کے جہاد کا ایک یقینی نتیجہ ہوتا. اب یہ لشکر جہاں جا رہا، حکم امام سے جا رہا، چنانچہ ان کے ذہنوں میں یہ خیال زیادہ آ سکتا کہ جس علاقے میں جا رہے یہاں کی ساری دولت تمہارے لیے حلال. اور اب وہ جو پہلا جملہ تھا اس کی وضاحت کروں، کائنات کی تاریخ میں جتنے معصوم گزرے ان میں عصمت و طہارت کے اعتبار سے بڑے ترین عمدہ جس معصوم کا، جو سید المعصوم کہلائے گا، 124,000 انبیاء کا بھی وہی سردار اور باقی 13 معصومین کا بھی وہی سردار، وہ سید المعصومین تمام معصومین کا سید و سردار، خود میدان جنگ میں موجود، خود میدان جہاد میں موجود، خود اپنے لشکر کی قیادت کر رہا. یہ خیبر کا واقعہ نہیں ہے کہ بیماری یا آشوب چشم کی یا بخار کی وجہ سے اللہ کے رسول اور مولا خیمے میں ہیں لوگ خود سے جا رہے، نہیں، یہاں بنفس نفیس سید المعصومین جس لشکر کو لے کے آیا اس کے سامنے ہے، قیادت کر رہا. لیکن سارا نقشہ میدان عہد میں کیسے پلٹا؟ فقط مال غنیمت کی وجہ سے پلٹا نا، جبکہ وہ تو واقعا مال غنیمت تھا بھی، وہ مال غنیمت تھا بھی، لیکن اتنی سی بات کہ بھائی پیغمبر کی یہ ہدایت کہ چاہے مال غنیمت مل رہا ہو، چاہے جنگ میں کامیابی ہو، چاہے ناکامی، اپنی جگہ نہ چھوڑنا. مال غنیمت کی تمنا میں، لالچ میں، امید میں سید المعصومین کے لشکر میں شامل ہے. سید المعصومین آنکھوں کے سامنے، سید المعصومین لشکر کی قیادت کر رہا، اور اس کے باوجود جیتتی بھی جنگ ہارنے لگے، اور پھر ہارتی بھی جنگ آخر میں جیت لی گئی. وہ تو میرے مولا کا طوفان اور وہ ذوالفقار کا معجزہ تھا، لیکن ذوالفقار بھی ہر ایک کے ہاتھ میں معجزہ نہیں دکھاتی ہے. لاپتہ الا علی جیسا جوان ہونا چاہیے. لیکن وہ بات کا مرحلہ، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جیتتی بھی جنگ ہاری کیوں گئی؟ فقط اس لیے ہاری گئی کہ وہ لشکر اسلام دولت کو سامنے دیکھ کر اپنے آپ پہ کنٹرول نہ پا سکا، اور 94% لشکر 50 میں سے 47 نے اپنی جگہ چھوڑی تھی. وہ پہلے معصوم کا لشکر تھا، آخری معصوم جہاں پہ اپنا لشکر بھیج رہا وہاں پہ اس کا امکان تو اور زیادہ. خود امام نہیں جا رہے ہیں، اگر امام جا رہے ہو تب بھی اس بات کا امکان رہتا ہے، وہاں تو امام نہیں جا رہے. چنانچہ ان کے دلوں سے دولت کی محبت کو نکالنا، مال غنیمت مومن کا حق بھی ہے، مومن کے لیے تمغہ اور اعزاز بھی ہے، لیکن
اس طرح سے ان کے دلوں سے محبت کو نکالنا ہے مال کی کہ یہ کسی جگہ جا کر دولت کی لالچ میں چاہے اسے مال غنیمت کا نام دے کر ہی صحیح اس سیدھے راستے سے نہ ہٹیں. چنانچہ اب آگے کی 10 باتیں 25 میں سے 3 باتیں 2 دن کا موضوع بنی اور اس کے بعد کی 10 باتیں وہ ہیں جن سب کا تعلق اسی بات سے ہے دولت کی لالچ دلوں سے نکالنا ہے. بہت ہی سرسری ہے, جلدی جلدی وہ 10 باتوں کی فہرست بیان کروں, لیکن وہ 10 باتیں بھی جو دولت کی محبت دلوں سے نکالنے کے لیے, اور لشکر امام وہ غلطی نہ کرے جو میدان احد میں مسلمانوں کا لشکر کر چکا ہے, تو وہ 10 باتیں جو ہیں اس کی بھی 3 قسمیں. پہلے یہ بتایا گیا کہ دولت کی جانب نگاہ نہیں ڈالنا ہے, چنانچہ کہا چوری نہیں کرو گے, چنانچہ یہ فرمایا کہ یتیم کے مال کی جانب نگاہ نہ ڈالو گے. یہاں پہ وہ حدیث میں نہیں پڑھ رہا ہوں جس میں امام فرماتے ہیں کہ ویسے سب سے بڑے یتیم تو ہم ہیں اور یہ خمس ہمارا حق ہے, جو خمس کھاتا ہے وہ گویا یتیم کے مال کو کھا رہا, یہ پورا ایک موضوع ہو جائے گا. گرچہ شہزادی کونین کی سیرت میں خمس کا اگر بیان نہ ہو تب بھی بڑا عجیب لگتا ہے, لیکن وہ کسی اور موقع کے لیے, کیونکہ شہزادی نے فدق کے مطالبے میں آخری بات یہی کہی تھی کہ بیٹی کو اگر میراث نہیں دیتے ہو تو کم سے کم ایک سیدانی سمجھ کے خمس میں تو جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ حصہ تو دے دو. اور جب خمس بھی نہ دیا گیا تو چوتھی بات شہزادی نے نہیں فرمائی, تیسری بات خمس تھی. پہلی بات تو یہ تھی کہ بابا نے مجھے ہبا کیا, یہ تحفہ, میراث کا تو مطالبہ ہی نہیں تھا. جب یہ بات نہ مانی گئی کہا گواہ لاؤ تو میراث کی بات کہی, اور جب میراث کو نہ مانا گیا تو خمس کی بات کہی, اور جب خمس کو نہ مانا گیا تو اس کے بعد شہزادی کونین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے, اب یہ جملہ میرا, شہزادی کے عمل کو اپنے الفاظ کی شکل میں ڈال رہا ہوں. یہ شہزادی نے فرمایا جو خمس جیسی چیز کو بھی نہ مانے, جو میراث کو رد کرے اس سے بات کی جا سکتی ہے, جو ہبا کے دعوے کو رد کرے اس سے بات کی جا سکتی ہے, جو خمس کو رد کر رہا ہے اب تو وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس سے بات کی جائے. پھر جو ناراض گئی تو مرتے دم تک بات کرنے کو تیار نہ ہوئی اس کو تو چھوڑے, سلام کا جواب تک دینے کو تیار نہ ہوئی. تو خمس اور شہزادی کی سیرت ہے تو بہت لازم و ملزوم, لیکن آج کا موضوع گھڑی کی سوئیاں, چنانچہ میں اس وقت ایک لمحے کے لیے توقف کرتا ہوں تاکہ پھر بعد میں نہ آپ کو زحمت ہو نہ مجھے زحمت ہو شہادت کی رات ہونے کی بنا پر. یہ لگ بھی رہا, ابھی تو صرف 12 منٹ ہوئے مجلس شروع ہوئے, لگ بھی رہا ہے کہ مومنین زیادہ آئیں گے, تو آپ حضرات جتنا میرے دائیں بائیں آگے آ سکتے ہیں بس ایک بار یہ زحمت کریں تاکہ پھر بیان مسلسل رہے اور باقی لوگ اس دوران درود کا ثواب کیوں نہ حاصل کر لیں. ادھر خاصی جگہ ہے, مال کی محبت, یتیم کے مال پہ نگاہ نہ ڈالو, اور یتیم میں خود آل محمد بھی شامل, سونے اور چاندی کا ذخیرہ نہیں کرو گی. جو مال غنیمت کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس وقت آدمی کی جتنی ضرورت ہے اتنا اس نے اٹھا لیا, نہیں, یہ جمع کرنے کا جو ایک کنسپٹ ہے اور یہ جو سیونگ کرنے کا ایک کنسپٹ ہے, اسے امام زمانے کا امام اپنے لشکر والوں کے دماغ سے کھرچ کے نکال رہے ہیں. دیکھیں یہی تو وہ تصور ہے نا جس کی وجہ سے ہم خمس دیتے ہوئے گھبراتے اور ہماری جان نکلتی. خمس تو اس بات پر ہے ہی نہیں کہ اپنے بیٹے کے آگے کی روٹی اٹھا کے خمس کے نام پہ دے دوں. گھر کے شہزادی کونین نے یہی کیا لیکن ہم سے تو یہ نہیں کہا گیا. خمس اس بات کا تو نام ہی نہیں ہے کہ تم بیمار ہو تمہیں علاج کے لیے پیسے ہیں تو یہ اپنا علاج نہ کرو. خمس تو نام ہی اس بات کا ہے جو بچ گیا تمہارے پاس, جو سیونگ ہے اس میں سے ایک حصہ دینا ہے. تو اب یہ جو جذبہ ہوتا ہے نا کہ ابھی تو کوئی ضرورت نہیں ہے, ذخیرہ کرنا ہے, جمع کرنا ہے, بعد کے لیے سوچنا ہے, یہی انسان کو مال کی اس محبت کی جانب لے جاتا ہے کہ جہاں پر اردو زبان کا ایک لفظ ہے جسے سمجھانے کا وقت نہیں ہے, جہاں پہ آدمی کو موقع ہوتا ہے دولت جمع کرنے کا ضرورت سے بھی زیادہ. خیر اب یہ امام نے تیسری بیعت نامہ عہد نامہ اپنے لشکر سے شرائط, یہ میرا موضوع نہیں ہے, یہ تو صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جو اصل موضوع ہے وہاں تک پھر میں آسانی سے پہنچ جاؤں. لیکن یہ تیسری جو بات کہہ دی یہ گویا مال کی محبت کے حوالے سے حرف آخر ہے کہ سونا اور چاندی یعنی مال جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک مرحلہ اس کے فوراً بعد جو میں نے 2 دن پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی دوہرا دوں, کہ اسلام خالی مسئلہ یا بیماری نہیں بتاتا، اس کی دوا یا اس کا سلوشن بھی بتاتا. اب یہ مال کی محبت دلوں میں آتی کیسے کہ میدان احد میں لوگوں کو میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے مال غنیمت کی لالچ میں؟ یہ مال کی محبت دلوں میں آتی کیسے کہ جس کی وجہ سے زمانے کے امام کو پہلے سے یہ عہد نامہ لینا کسی وجہ سے تو آتی ہے نا. اب اس کے بعد کی جو پانچ باتیں، دوسرا حصہ بیعت نامے کا جس میں دس چیزیں، اس کے بعد کی جو پانچ باتیں وہ اس کا علاج. مال کی محبت پہلے تو کہا جملہ خود ایک مجلس ہے، اسلام میں ریسٹرکشن کم ہے، اسلام میں زیادہ تر ڈائیورشن ہے کہ یہ جو تم کر رہے ہو اس کو نہ کرو، اس طرف جاؤ. تو اب مال کی محبت پیدا ہونے کے لیے پانچ باتیں امام نے فرمائی. مال کی محبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ایک تو آدمی میں شو آف کا جذبہ ہوتا ہے، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے میری عزت اور احترام اس وقت ہوگا جب میرا لباس اچھا ہو، جب میری گاڑی بہترین ہو. چنانچہ یورپ میں اکثر یہ واقعات نقل کرتا ہوں، تو واقعے کا تو وقت نہیں ہے جملہ، کہ باقاعدہ مجلس میں آنے کے لیے وہ لوگ بھی جن کی حیثیت نہیں ہے رینٹ کار سے بی ایم ڈبلو یا مرسیڈیز بینڈ ایک گھنٹے کے لیے لے کے آتے ہیں، پارکنگ میں کھڑی ہوئی نظر آ، یہ فلا مومن کی گاڑی ہے. اب یہ جو جذبہ ہوتا ہے دکھاوے کا جذبہ، یہ جو جذبہ ہوتا ہے کہ یہ سوچنے کا جذبہ کہ ہماری عزت، ہمارا احترام، ہمارا اسٹیٹس. میں گیا ایک جگہ نارتھ امریکہ کا واقعہ، اس سے زیادہ میں اس جگہ کو معین نہیں کرنا چاہتا ہوں. نارتھ امریکہ کا واقعہ، مسجد بنی. اچھا جن صاحب کے گھر ٹھہرا تھا میں نے ان سے سوال بھی کیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ آپ اور آپ کی بیوی صرف دو آدمی، اتنا بڑا آپ نے مکان لیا ہوا، اور میں اس وقت بھی آپ کے یہاں آیا تھا جب ماشاءاللہ آپ کے چار بچے اور سب کی شادیاں، اس سے چھوٹا مکان، اتنا بڑا مکان. اس انہوں نے کچھ نہیں کہا. رات کو مجلس، دوسرے برادر محترم لے گئے مجلس سے پہلے نماز، اب نماز شروع ہونے والی ہے، ابھی مسجد خالی، پہلی صف میں جا کے ہم بیٹھ گئے. بلا وجہ اپنے ثواب کو ہاتھ سے کیوں کھونے دو؟ وہ جو مجھے لے کر آئے تھے وہ میرے ساتھ آ کے نہیں بیٹھے. تو میں نے سمجھا کہ وہ جو ہمارے ایک مزاج ہے نا کہ لوگ پہلی صف میں بیٹھتے ہوئے گھبراتے ہیں. اچھا اس لیے گھبراتے ہیں کہ جی اس نے کہا میری داڑھی نہیں ہے، اور اسلام میں حکم یہ کہ پہلی صف میں متقی پرہیزگار لوگوں کو بٹھایا جائے، تو سمجھ میں آتا، لیکن ایک عادت سی بن جاتی. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ آگے آئیے، اس کا ثواب ہے، بلا وجہ ثواب ہاتھ سے کیوں کھو؟ کہا کہ مولانا مسئلہ یہ ہے کہ میرا مکان $7,00,000 کا نہیں. ارے میں آپ کو پہلی صف میں بلا رہا ہوں، آپ کا مکان کتنے لاکھ ڈالر کا، اس سے مجھے کیا تعلق؟ کہا اس مسجد کا یہ دستور اور قانون کہ جتنا مہنگا مکان ہوتا ہے اس کے اعتبار سے وہ صفوں میں بیٹھ سکتا، ورنہ بڑا ذلیل کر کے اس کو اٹھا دیا جاتا ہے. پہلی صف ان کی ہے کہ جن کا مکان $500,000 سے زیادہ کا ہوتا ہے، اس کے بعد جتنا پھر مکان کی قیمت کم ہوتی ہے وہ صفوں میں پیچھے آتا چلا جاتا ہے. اب یہ جو جذبہ کہ جی مسجد اور امام باڑے کی پارکنگ میں ہماری مرسیڈیز بینڈ یا بی ایم ڈبلو کھڑی ہو تو ہم کو معاشرے میں عزت ملے گی، ہمارا مکان چاہے ہماری ضرورت $50,000 کے مکان سے ہو رہی ہو لیکن اس لیے $7,00,000 کا مکان خریدنا، بڈھا بڈھی اس لیے یہ مکان خریدنا کہ اس کے بغیر مسجد میں بھی ہم کو عزت نہیں ملے گی، یہ والا جو جذبہ ہے نا، واقعا انسان جو مال کی محبت کی جانب جاتا ہے وہ اسی لیے جاتا ہے. وہ تو بھول دیتا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو قرآن اصول بھی بتا رہا کہ اب ذرا یہ تو پوچھ لو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت کس کو مل رہی ہے؟ بڑی گاڑی والے کو، اچھے مکان والے کو؟ نہیں، جس کا تقویٰ سب سے زیادہ ہے وہی اللہ کے نزدیک صاحب عزت ہے. اسی لیے پہلی صف میں مستحب حکم یہ آیا، واجب تو اس نے بھی نہیں، مستحب حکم یہ آیا ہے کہ صاحبان تقویٰ کو یہاں بٹھاؤ. لیکن ہم مسجد تک میں اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ایسے لوگوں سے کیا توقع کی جائے کہ دفتر میں یا کاروبار کی جگہ پر یا شادی بیاہ میں یا سوشل گیدرنگ میں اللہ کے حکم پہ عمل کریں گے؟ جو اللہ کے گھر میں اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. خیر اب بات بہت پھیلتی جا رہی ہے. چنانچہ امام نے اپنے بیعت نامے کے دوسرے حصے میں مال کی محبت کے حوالے سے پہلے پابندی لگائی، اور اس کے بعد وہ حکم دیا کہ جس کا مقصد خالی وہ حکم نہیں بلکہ دل سے کوئی جذبہ نکالنا ہے جو انسان کو مال کی طرف لے جاتا. کہا دیکھو سونے کے تاروں سے اور ریشمی کپڑے نہیں پہنو گے، اور اپنے مثلاً ٹائی یا بیلٹ، یہ بہت ہی شاندار اور بہترین نہیں ہونا چاہیے، میں الفاظ نہیں پڑھ رہا ہوں، مٹی کے تکیے کو اپنا بستر بنا کے اس کے اوپر گزارا کرو گے اور سنو بہت ہی قلیل کے اوپر راضی ہو جاؤ گے. سارا مسئلہ یہی ہے معاشرے میں کہ یا تو شو آف کی وجہ سے انسان دولت کی محبت میں مبتلا ہو کر پیغمبر کی آواز بھی سننے کے باوجود مال غنیمت کے لیے دوڑ جاتا، اور یا پھر اگر شو آف کا یا دکھاوے کا جذبہ نہ بھی. یہ جملہ یاد رکھیے گا اس لیے کہ کل آپ کی مجلس کا آخری جملہ بھی یہی تھا، دو جملے تھے، ایک حجاب سے متعلق تھا اور ایک اسی بات سے، دکھاوے کا جذبہ اگر نہ ہو تو مال کی کتنی ہی محبت دل سے نکل جائے گی، ضرورت ہی نہیں. اگر آپ کو پتا کہ میں مرسیڈیز بین میں بیٹھ کے آؤں تب بھی میری وہی عزت ہے، اور اگر میں رکشے کے اوپر بیٹھ کر آؤں تب بھی وہی میری عزت ہے، تو کیا ضرورت ہے آدمی کو ادھر جانے کی؟ ایک بات. دوسری بات، آدمی اپنی ضروریات کو بڑھا لیتا ہے. یرضون بالقلیل، امام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو کم پر راضی رکھ لو، اپنی زندگی ایسی بنا لو کہ خرچے ہی کم ہو جائیں. وہ جو آدمی بعض اوقات دکھاوا بھی نہیں لیکن خرچے اتنے بڑھا لیے ہیں کہ اب کیسے گزارا ہو. وہ جو بیویاں جملہ کہتی ہیں نا، مجھے نہیں پتا، چوری کرو یا ڈاکہ ڈالو، یہ میری ضروریات ہیں جو تمہیں پوری کرنا ہے. اس کے اندر کھانا پینا تو کم ہی ہوتا ہے، یا زیورات ہوتے ہیں یا بہترین لباس ہوتے ہیں، کئی یہاں پہ جوش بھی آ سکتے ہیں لیکن شب شہادت اور وقت کی کمی. لیکن اب دیکھیے تیسری بات، یہ ہے پل صراط. جب راوی نے ایک بار گھبرا کے امام سے کہا تو مولا قیامت کے دن ہم پل صراط پہ کیسے چلیں گے، بال سے زیادہ باری، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ جرم. امام نے فرمایا تو قیامت کے بارے میں فکر مند ہو پریشان، اور اس وقت بھی تو پل صراط پہ کھڑا ہوا ہے اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا ہے. یا دنیا کے اندر بھی ہر موقع پہ انسان بال سے زیادہ باری پل سے چلتا ہے، اب قیامت کے لیے ڈرتا اس لیے کہ وہاں یہ ہے کہ اگر پیر پھسلا تو جہنم نظر آ رہی ہے، یہاں فی الحال کوئی جہنم نظر نہیں آ رہی ہے، ورنہ صبح شام پیر تو ہمارے بھی بار بار پھسل رہے ہیں گرچہ اب وقت نہیں ہے. لیکن شہزادی کونین کی زندگی کی اور سیرت میں ساسو بہو کا مسئلہ میں کراچی میں اکثر لایا کرتا تھا، وہ پل صراط ہے. پل صراط ہے نہ ساس کے لیے پل صراط ہے نہ بہو کے لیے پل صراط ہے، وہ تو ایک دوسرے کو دھکا دے کے گرا ہی چکی ہیں. پل صراط ہے اس بیچارے مرد کے لیے کہ ایک طرف اس کی ماں ہے جس کا شرعی عقلی قانونی ہر اعتبار سے حق ہے، اور دوسری جانب اس کی بیوی ہے کہ جس سے نکاح اس نے ایک معاہدہ اللہ کو رسول کو درمیان میں رکھ کے کیا ہے. یہ پل صراط ہی ہے جس سے دن اور رات پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ نوجوان گرا کرتا ہے. اگر زیادہ ماں کی طرف جھک گیا وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، زیادہ بیوی کی جانب جھک گیا وہ تو گناہ کبیرہ بن جاتا ہے آقے والدین میں جا کر، یہ بھی ایک پل صراط ہے. اسی طرح سے جس عنوان پر میں ہوں یہ بھی ایک پل صراط ہے، البتہ اس کی مصلحتیں اور فائدے آج کے اس 7-8-10 منٹ کے بیان میں نہیں آ سکتے ہیں، جو مسائل سے پہلے ہے سمجھ دار لوگوں کے لیے اشارہ کافی. اور وہ یہ کہ اب جب امام نے اتنا سادگی کی بات کہی، تاکہ دونوں باتیں، سادگی دکھاوا ختم ہو، سادگی جب ضروریات ہی کم ہو، اتنے پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہے آدمی کے پاس، پیسہ ذخیرہ کرنے کو ویسے ہی امام جو ہے منع کر چکے ہیں، اب ضروریات ہی نہیں، جتنی ضروریات اپنی محدود کر دی ہے گزارا ہو جاتا ہے، آدمی زیادہ پیسہ کیوں لے گا. لیکن یہاں یہ ڈر کہ ایسا نہ ہو کہ سادگی کا مقصد یہ مانا جائے گندگی اور خباثت، خباثت نفس نہیں خباثت ظاہری، اس لیے کہ لوگ جب بہت زیادہ سادہ بننے جاتے ہیں تو میلے اور بدبودار کپڑے پہنے ہوئے، نہ طہارت کا خیال ہے، نہ نظافت کا خیال ہے، نہ اپنے گھر کو ٹھیک ٹھاک رکھنے کا خیال ہے. دیکھیں وہ بھی بری چیز ہے، اسلام کی بدترین تصویر ہے، اسلام کی بدترین تصویر. بعض لوگ جو اسلام کا نام ہی یہ سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی مثلاً داڑھی کے اندر قینچی نہ لگے اور وہ اونچی شلوار پہنے اور وہ گندے رہیں، وہ جس وقت اسلام کے نمائندہ بن کے دنیا کے سامنے آتے ہیں. ایک ایسی قوم ہمارے ملک کے پڑوس میں گزر بھی چکی ہے تو ہم غیر مسلموں کی بات کیا کریں، ہم تو مسلمان ہیں. ان کی شکل دیکھ کر، ان کے قریب سے پسینے کی بدبو دیکھ کر ایسی کڑاہیت نفرت آتی ہے. یہ ہے اسلام کے نمائندہ، یہ ہے اسلام کی تصویر. اب دیکھیے زیادہ امام اگر قلیل کی بات کرے اور زیادہ امام اگر سادگی کی بات کرے تو سادگی کو لوگ گندگی نہ سمجھ رہے، چنانچہ پھر آخر میں دو باتیں یہ بھی امام نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو اپنے آپ کو گندگی سے بچاؤ گے اور اپنے بدن پہ عطر استعمال کرو گے. عطر ایک رمز ہے, ایک کلو ہے, ایک اشارہ ہے, ایک ہنٹ ہے, ایک سمبل ہے, اس کے اندر بہت ساری باتیں آتی. یہ ہے قلعہ سراط کہ اگر ذرا سا اس طرف کہا کہ زندگی کو ٹھیک ٹھاک کرو گے وہ آدمی سونے اور چاندی کے ذخیرے کی طرف چلا گیا, اور اگر کہا کہ مٹی کا تکیا بنا کے رہو گے تو آدمی ایسی اسلام کی بھیانک اور خوفناک تصویر بنانے چلا گیا. اس کے درمیان توازن, یہ ساری باتیں آپ خود محسوس کر رہے ہیں. وقت چاہتا لیکن یہ تو وقت بھی نہیں ہے. دوسرا شہزادی کون ہے؟ اصل عنوان یہ جو مجمع آج آیا ہے اس کے لیے کہ اصل عنوان یہ کہ زمانے کے امام اپنے لشکر کو جو تیار کو جو بیعت نامہ یا عہد نامہ دیا اس کی سب سے پہلی تیاری شہزادی کون ہے نے کروائی ہے. اب یہ والا جو مسئلہ مال کی محبت کے دلوں سے نکالنا ہے اور سادہ طریقے سے زندگی گزارنے کا عادی بننا ہے خوشی کے ساتھ. صبر کا نام مجبوری, صبر مجبوری کا دوسرا نام ہے, اردو میں ایک محاورہ بن گیا. یہ تو کچھ صبر نہیں جو مولا کائنات کا نہج البلاغہ کے آخر میں کلام ہے. بہت سے لوگ اس لیے متقی اور پرہیزگار یا معصوم بن جاتے ہیں, ان کو گناہ کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہی نہیں مل رہا. ایک اندھا آدمی کہے کہ میں نے آج تک کسی آرام چیز پہ نگاہ نہ ڈالی, اور بہرا کہے کہ آج تک میں نے کوئی گانے کی آواز نہ سنی, یہ اس کا تقویٰ, یہ اس کی عصمت, یہ اس کی طہارت ہے؟ جی نہیں, یہ تو اس کی مجبوری ہے. تو صبر اور مال اور دولت کی محبت جو سے نکالنا اس لیے نہیں ہو کہ جی ہماری وہ حیثیت ہی نہیں, اس لیے کہ ہمارے پاس جتنے پیسے ہی نہیں ہیں. ہم نے کہا اسلام کا لیبل استعمال کرو, کہ اللہ نے چونکہ کہا کہ سادہ رہو اس لیے ہم سادہ رہ رہے ہیں. نہیں, خوشی کے ساتھ آئیے. شہزادی کون ہے ان کی زندگی, شہزادی کون ہے ان کی زندگی میں آپ کو قدم قدم پر کیا اس کی مثالیں نہیں مل گئی؟ شہزادی کون ہے ان کی ساری زندگی خصوصیت کے ساتھ آخری نو سال, آخری نو سال جو شوہر کے گھر میں, دیکھیے عورت کا اصل امتحان شوہر کے گھر میں جا کے ہوتا, باپ کے گھر میں تو جس طرح بھی اس کو رکھا جاتا ہے وہ کسی طرح رہ ہی جاتی ہے. شوہر کا گھر, شوہر کے گھر میں شہزادی کونین کے نو سال, اس مجمع کو سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ ابھی تک جو میں نے آپ کے 25 منٹ لیے, ضائع کیے کا لفظ تو میں نہیں استعمال کروں گا, یہ تو پورا کا پورا زمانے کے امام کی تیاری ہے کہ ابھی تک جو میں نے آپ کے 25 منٹ لیے, مال کی محبت بھی دل سے نکلے اور طہارت کا اعلیٰ ترین معیار بھی گھر میں ہو, سادگی بھی ہو اور کسی قسم کا ذخیرہ بھی نہ ہو. ایک لفظ ذہن میں رکھیے گا, امام یہ بھی فرما سکتے تھے کہ مال کا ذرا سا ذخیرہ نہ ہو. نہیں, امام نے کیا کہا؟ سونے چاندی کا ذخیرہ نہ ہو. ایک ایک لفظ کو سمجھانا پڑتا. یہ کس لیے کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ ہم, ہماری عورتیں, ہمارے گھر شہزادی کونین کے معیار کو پہنچ ہی نہیں سکتے. میں اکثر ایک چھوٹا سا جملہ کہتا ہوں کہ مولا اور شہزادی اور معصومی 100 میں 100 درجے پر رہ کر ہمیں ایک سیرت کا پہلو دیتے ہیں اور ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں ایسا بننا ہی نہیں, تمہیں تو 100 میں 33 ہی پہ رہنا. شہزادی کا وہ حجاب ہوگا کہ تاریکی سب کا جنازہ, ہماری عورت کے لیے حجاب ہوگا دن کی روشنی میں بھی چہرہ کھول کے گھر سے باہر نکل سکتی. البتہ وہ شرائط ذہن میں رکھتے ہوئے کہ زیور میک اپ جو مسئلے, تو خلاصہ یہ کہ اب یہ سونے چاندی کا ذخیرہ نہ کرو. یہ ایک اشارہ, اس سے مطلب خالی سونا چاندی نہیں, لیکن اس سے مطلب یہ کہ انسان اپنی ضروریات کے لیے جمع تو کرے گا, اولاد کی تعلیم کے لیے, بیٹی کی شادی کے لیے, آنے والے کسی برے وقت کے لیے زیادہ جمع بھی نہ کرو جس کے لیے لفظ سونا چاندی آیا, لیکن اپنی سیرت میں نہیں. چنانچہ مشہور واقعہ گرچہ لوگ اسے مختلف دلیلوں کے طور پہ پڑھتے ہیں, لیکن میں آج کے اس جملے کی دلیل کے لیے کہ ہم سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ ویسا بن جاؤ جیسا ہم بن رہے, ایسا تم بن ہی نہیں سکتے, بلکہ بننے کی کوشش کرو گے حماقت اور غلطی کرو گے, بجائے فائدے کے نقصان اٹھاؤ گے. عورت آتی اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ شہزادی مجھے ایک فقہی مسئلہ, واجبات کا مسئلہ ہے جو آپ سے پوچھنا, اور وہ یہ کہ زکات واجب ہے, تو آخر ہمارے گھر میں کتنا سونا چاندی ہو تب زکات واجب. میں یہ لفظ میں ذرا غلط کہہ گیا وقت کی جلدی کی وجہ سے, کتنا سونا اور چاندی ہو تب زکات واجب. بہت سے لوگ تو یہ فرق ہی محسوس نہ کر سکے ہوں گے کہ میں نے کون سی غلطی کر دی. چلے اچھا ہی, سونا چاندی کتنا ہو تو زکات واجب. شہزادی کا ایک جملہ, یہ وہی بات ہے جو 2 دن آپ نے سنی اور آج بھی سنیں گے کہ ہم سے یہ نہیں کہا جا رہا بالکل ویسا اپنا گھر بناؤ جیسا شہزادی کا تھا, تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. یہ جملہ نہج البلاغہ میں میرے مولا نے استعمال بھی کیا,
کہ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے تمہارے مولا نے دنیا سے کیا لیا؟ جو کی دو روٹیاں اور دو چادر کے دو ٹکڑے. تم یہ کر ہی نہیں سکتے. آگے خود اس کے فوراً بعد مولا نے کہا تم یہ کر ہی نہیں سکتے. تم کم از کم اتنا کرو کہ جتنا شریعت میں واجب اور حرام ہے اس کا خیال کر لو. ولیکن اعینونی ببرا ان و اشتہاد ان و عفت ان و صدار محض البلاغہ کا جملہ. لیکن فی الحال میرا موضوع شہزادی کون ہے. سوال کس کے لیے پوچھ رہی؟ اس نے آگے سوال کیا کہ سونا چاندی کتنا ہو تو مجھے زکات دینا. پھر لفظ مجھے کاٹ دیجیے. کتنا ہو تو زکات واجب ہوتی. کہا یہ بتاؤ یہ پوچھ کس کے لیے رہی؟ ہمارے لیے کہ اپنے لیے؟ وہ چکرا دے. شہزادی کیا شریعت دو؟ ایک ہی شریعت ہے جو آپ کے لیے وہ ہمارے لیے, جو ہمارے لیے وہ آپ کے لیے. نہیں فرق ہے, فرق ہے. اور وہ فرق یہ کہ تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ اگر گھر میں 20 دینار یا 200 درہم سے زیادہ ہو جائے تو زکات دینا, یہاں تک اس سے کم رہے زکات نہیں. اور ہمارے لیے یہ ہے کہ 200 یا 20 درہم گھر میں بچے ہی کیوں, کہ زکات کی بات آ گئی. زکات ایک سال بعد واجب ہے نا, یہ بچے ہی کیوں, یہ سال بھر یہ 20 دینار رہے ہی کیوں. وہاں کا طریقہ تو یہ کہ جس دن مدینے میں, واقعہ مشہور ہے اس لیے میں خالی اشارہ کر رہا, سیرت سیدہ اور امام زمانہ کی تیاری. اب وہ امام بیعت لے رہے, تیاری شہزادی نے اپنے زمانے میں کروائی. کہ جس دن مدینے میں کوئی غریب نہ رہا, جس دن مدینے میں کوئی غریب نہ رہا. ایک ہی دن تو ایسا تاریخ مدینہ میں آیا کہ جس دن مدینے سے غربت ختم ہو گئی, اور وہ تھا مال غنیمت غزوہ خیبر کا. ہر ایک کو معلوم ہے, واقعہ بھی سنا ہوا. اس دن فاقے تھے تو ایک ہی گھر میں تھے, اور وہ شہزادی کون ہیں؟ لیکن یہ فاقے کیوں تھے؟ یہ اس لیے نہیں تھے کہ رسول نے مال غنیمت میں حصہ نہیں دیا. یہ اس لیے تھے کہ شہزادی کون ہیں کی دعا پوری ہو. جس وقت مجاہدین اتنا بڑا لشکر, ایک ساتھ تو مدینے میں نہیں آئے نا, ٹکڑے ٹکڑے کر کے آ رہے. پہلے گھر میں پہلا مجاہد پہنچا تو اب ہر گھر میں یہ خبر پھیل گئی جنگل کی آگ کی طرح. ہر گھر کی عورت انتظار کر رہی ہے میرا شوہر بھی کیا کیا لے کے آ رہا. شہزادی کون ہیں کی بے چینی اور بے قراری دیکھی اصل یہ جملہ. اور جس وقت دیکھا کہ مولائے متقیان خالی ہاتھ حجرے میں داخل ہو رہے ہیں, شکر کے سجدے میں گر پڑی. اور شکر کا سجدہ کس بات کے پرور دگارا, میں ڈر رہی تھی کہ دولت دنیا آج میری دہلیز میں داخل نہ ہو جائے, دولت دنیا آج میرے گھر میں داخل. کوئی بری دولت ہے کیا؟ نعوذ باللہ, کوئی چوری کا مال ہے؟ کوئی ڈاکے کا مال ہے؟ جیسا کہ میں نے شروع مجلس میں کہا, مال غنیمت ہے جو مومن کے لیے اللہ کی طرف سے ایک اعزاز ہے, جو مومن کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. اس مال غنیمت کے حوالے سے شہزادی پریشان ہے کہ ایک بات ابھی جملہ یہاں پہ ایسا عرض کر دوں جو ایک الگ اشرے کا عنوان بن چکا اور بنتا رہے گا, وہ یہ کہ مومن کے گھر میں شیطان حرام کے راستے سے داخل ہی نہیں ہوگا. یاد رکھیے, کبھی بھی وہ حرام کے راستے سے آپ کے گھر میں نہیں آئے گا. اسے پتا ہے میں مومن کے گھر میں جا رہا ہوں. شیطان اتنا بے وقوف نہیں, شیطان اتنا احمق نہیں ہے. جب بھی مومن کے گھر میں آئے گا حلال کے راستے سے آئے گا. وہ حلال کے راستے سے داخل ہوگا, پھر آہستہ آہستہ حلال کو حرام کی جانب لے جائے گا. چنانچہ جن لوگوں آج یہ عادت بنا لی ہے کہ جب تک کہ دو چار ٹنکیاں شراب کی خالی نہ کریں, نہ ان کا کھانا ہضم ہوتا ہے, نہ وہ کسی کام کے قابل ہوتے ہیں. اسے مجھے شراب شروع کیسے کی؟ تو کہیں گے کہ پہلے تو شراب کا تصور بھی نہیں تھا. شراب شروع اس طرح ہوتی ہے کہ شرابی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گئے. کیوں؟ مسئلہ شرعی ہے. تمام مراجع کا اتفاق ہے, چاہے وہ آج آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی ہو یا اس سے پہلے کے, کہ شراب پینا تو چھوڑو, ایسے دسترخوان پر بیٹھنا بھی حرام ہے کہ جہاں پہ کسی اور کو شراب سرو کی جا رہی ہو. اس لیے کہ شیطان انٹری اسی طرح سے جاتا. ہم کو تھوڑی پی رہے دوسرے لوگ, اس سے ہمارا کیا تعلق؟ تو جا کے بیٹھ جانا. اب دولت دنیا کبھی اس طرح سے شیطان نہیں لائے گا کہ چوری کروا دی ڈاکہ ڈلوا دیا. لائے گا حلال طریقے سے, کہ ضرورت سے زیادہ دولت آ گئی اور ذرا سا چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے کی عادت بن گئی, اور کل یہ مال غنیمت نہ ملے گا تو پھر انسان چوری کے راستے پہ جائے گا. چوری پہلے آل محمد کی حق میں کرے گا, خمس دینے سے انکار کرے گا, اور پھر یہ مرحلہ بڑھتا جائے گا. شہزادی دیکھیں, یہ تیاری ہے امام زمانہ کے لیے بھی, اور یہ تیاری ہے قیامت کے لیے بھی. یہ گھبرا رہی ہے. دولت دنیا
حلال صحیح، دولت دنیا جائز صحیح، لیکن فاطمہ پریشان ہے یہ میرے گھر میں نہ آ جائے. پتا چلا مولا راستے میں یہ مال غنیمت غریبوں اور مستحقوں کو دے کے آیا ہے. تو مال غنیمت کی وجہ سے مدینے میں کوئی غریب نہ رہا اور کچھ غریب تھے تو مولا کائنات کا حصہ ان کو ملا، اس لیے کوئی غریب نہ رہا. لیکن فاقہ ہوا تو اس رات پورے مدینے میں فقط ایک گھر میں، پھٹے ہوئے کپڑے رہے جسم پر پورے مدینے میں فقط ایک گھر پر، بچی کے کان میں ایک بالی تک نہ تھی تو پورے مدینے میں فقط ایک گھر میں، اور وہ شہزادی کونہین کا گھر تھا. دولت کی محبت دلوں سے نکالی جا رہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا کہ اسلام کیا خالی فلسفیانہ گفتگو کرتا ہے؟ بہت ہی اعلیٰ معیار پہنچا دی جو کسی کے لیے ممکن ہی نہ ہو. آخر کس طرح سے دولت دنیا کی محبت دل سے نکلے؟ تو طریقہ بھی تو ہونا چاہیے، حکم دے دینا تو صحیح، ٹھیک ہے دولت دنیا سے محبت نہ کرو. لیکن میں نے دو دن پہلے فارسی کا ایک شعر پڑھا، شعر کیا پڑھا تھا، اس کی ٹانگ توڑی تھی، لیکن خلاصہ یہ تھا کہ اس دنیا پانی میں بھیج کر کہنا کہ گیلے نہ ہو، تو پروردگار یہ جو کہہ دے کہ دولت دنیا کی محبت دل سے نکلے تو کیسے نکلے؟ آدمی کے لیے کشش ہے دولت دنیا کے اندر. جیسے ایک سوال کسی نے کل کے حوالے سے کیا کہ مولانا آپ نے تو کہہ دیا کہ ایسا نظام کہ نامحرم پہ نگاہ بھی نہ ڈالو، لیکن جو چاروں طرف نامحرم گھومتی ہے. تو میں نے کہا اس کا جواب میں اس مجلس میں دوں گا جس مجلس میں واپس اتنا ہی مجمع آ جائے گا جتنا کل کا تھا. آج نہیں، آج سے لوگوں نے مجلس ہی کل والی نہیں سنی ہے، تو جواب تو اور زیادہ ان کو کنفیوز کرے گا. دولت دنیا کی محبت کیسے نکلے؟ خدیجہ طاہرہ، کل آپ نے سنا واقعہ، خدیجہ طاہرہ خاص شادی کا ایک لباس اپنی ایک سہیلی کے پاس رکھوایا، یہ تاریخ خاص ایک لباس، یہ بڑی مشکل سے، اب یہ سارے ظاہری جملے ہیں، بڑی مشکل سے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ایک لباس. معلوم ہے کہ اس سے پہلے اگر بیٹی کو دے دیا یا شوہر کو دے دیا یہ بھی راہ خدا میں خرچ ہو جائے گا. شاید خدیجہ طاہرہ اسے گریز نہیں کر رہی، لیکن بیٹی کا بھی ایک حق ہوتا. ایک لباس شادی کا خاص طور پر اپنی ایک سہیلی کے پاس رکھوایا تھا، یہ امانت، جب میری بیٹی کی شادی ہو یہ لباس اس وقت دینا. چنانچہ شہزادی کونہین کی شادی کے دن وہ سہیلی آتی ہے رخصتی کے دن، شادی انہیں نکاح الگ ہوا تھا، رخصتی بعد میں ہوئی، کہا کہ یہ خدیجہ طاہرہ کا تحفہ، اور خاص ان کی وصیت تھی کہ صرف شادی کے لیے ہے، میری بیٹی کو شادی کے دن پہنایا جائے. پیغمبر اسلام نے ویسے تو جہیز بہت سادہ رکھا تھا، لیکن خالی ایک واقعہ نہیں، اس کے اندر وہ نقطہ ہے کہ محبت دولت کی محبت دل سے کیسے نکلے. شہزادی کو لباس پہنا کر اسی نے رخصت دی، اور اگلی صبح کو اللہ کا رسول اپنی بیٹی کو اس گھر کے اندر وزٹ کرنے یا دیکھنے گیا. عموماً ہمارے یہاں شادی کے بعد بیٹیوں کو محکمے میں بلایا جاتا، یا اللہ کا رسول اکیلا گھر میں، کوئی عورت بھی نہیں ہے، چنانچہ پیغمبر خود گیا. کیا دیکھا؟ کیا دیکھا کہ شادی کا لباس جو کل رخصتی کے وقت پہنایا گیا، ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں، فاطمہ کے بدن پہ وہ لباس نہیں، بلکہ فاطمہ کے بدن پہ وہی پھٹا پرانا لباس ہے جو پتا نہیں کتنے مہینوں سے پہنا جا رہا. بھائی اگر لباس نہ ہوتا اور پھٹا لباس پہنا ہوتا تو تعجب نہیں ہوتا، لباس ہے تو گھبرا کے گا. اب یہ ظاہری بات ہے، ورنہ باپ بھی جانتا ہے، بیٹی بھی جانتی ہے، ہمیں جیسے پتا چلے، اس لیے بات چیت ہوئی. گھبرا کے گا، بیٹی وہ لباس کہاں گیا؟ کہا بابا وہ لباس کیونکہ بڑا قیمتی تھا، اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں عربوں کی عورتوں کے مجمع میں یا عورتوں کے مجمع میں اس کو پہن کے جاؤں، گھر میں اس کے پہننے کا کیا فائدہ، اس لیے میں نے اس کو حفاظت سے رکھ دیا. دیکھیے بڑا یہ لفظ میں کیسے کہوں، ایک عام لڑکی کا ہے تو بڑا معقول لباس، کہ ہاں یہ لباس بڑا قیمتی ہے اور چونکہ میرے پاس لباس کم ہے تو میں نے اس کو تقریبات کے لیے بڑے موقعوں کے لیے رکھا. بات ختم ہو جاتی، کوئی کہے گا باپ اس کے بعد؟ رسول نے کہا کہ اچھا بیٹی حفاظت سے رکھا ہے، لیکن ذرا لا کے تو دکھانا. ایک معصومہ طاہرہ بیٹی سے بات کی کیوں کہہ رہا؟ وہ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ ہم تک صحیح پیغام تو پہنچے. فاطمہ نے کہا بابا میرے پاس یہاں نہیں ہے، تو میں نے بڑی حفاظت سے رکھا. تو بیٹی کس کے پاس رکھا ہے؟ رات کو یہاں پہ آئی، رخصت ہو کے صبح سویر بات پہنچ گیا. کہا کہ جس وقت میں اس گھر میں آئی تھی تو دروازے میں کوئی فقیر بھیک مانگ رہا تھا، اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو انسان اس دنیا میں راہ خدا میں دیتا پروردگار اس سے بڑھا کر اسی چیز کو روزے قیامت واپس کرتا. اب وہ مانگ رہا ہے مجھے اسے ایک لباس تو دینا، تو ایک تو وہ قیمتی لباس میرے پاس ہے، پھٹا ہوا لباس میرے پاس. میں نے سوچا کہ قیامت کے دن اولین و آخرین کی عورتوں کے سامنے مجھے جانا، آج یہ قیمتی لباس میں پہنے رہوں تو کتنی عورتیں مجھے دیکھیں گی. اصل اب دیکھیں مجھے بیچ میں جملہ آیا، نعوذ باللہ، اگر دکھاوے کا بھی جذبہ ہو تو یہ 500 آدمیوں کے سامنے دکھاوا بہتر ہے یا ولی آخرین کے انسانوں کے سامنے؟ میں نے سوچا قیامت میں ساری عورتیں مجھے دیکھیں گی، اگر میں نے یہ پرانا لباس دیا یہ قیامت میں ملے گا اسے پہننا پڑے گا، یہ قیمتی لباس دیا یہ قیامت میں ملے گا یہ سب کے سامنے پہن کے جاؤں گی، اس لیے میں نے وہ قیمتی لباس دے دیا۔ مال کی محبت دل سے نکلے کیسے؟ جب یہ یقین کامل پیدا ہو کہ جتنا دے رہے ہو رہا ہے خدا میں اس سے زیادہ بڑھ کے قیامت کے دن مل رہا ہے۔ درود بھیجو محمد والے محمد۔
آپ کو کیا بلائیں گے؟ آپ کو نظر آ رہی ہے
بس منزل مسائل، منزل مسائل شروع ہونے والے ہیں۔ جو لوگ مسائل سننا چاہتے ہیں کافی لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں، تو اب آپ حضرات سے میں کیا گزارش کروں، لیکن جگہ جگہ مجھے خالی جگہ تو نظر آ رہی ہیں۔ اب لیکن یہ جو تصور ہے قیامت، امام نے مال کی محبت کا وعدہ لیا کہ دل سے نکالو، شہزادی نے کیسے مال کی محبت دل سے نکلتی ہے اس کی ٹریننگ دلوائی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخری چیز نہیں، کہ قیامت کے دن یہ چیز پلٹ کے واپس ملے گی، یہ کس وقت آدمی کے دل میں یہ خیال آئے گا؟ اگر آدمی کو یہ یقین ہو کہ قیامت کی پرواہی نہ کرو، وہاں ہر چیز ہمارے لیے آلریڈی تیار اور بکنگ ہے، 5 سٹار بلکہ 7 سٹار ہوٹل، معصومین کے حوالے سے 14 سٹار ہوٹل وہاں پہ ہمارے لیے، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے وہ جو جذبہ تھا کہ قیامت میں واپس ملے گا، وہ جذبہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسی کا ایک جرم شہزادی کی وہ وصیت، شہزادی کی وہ وصیت ہے جو آج کی رات مولا کو کی گئی، جو میں نے پہلی مجلس میں اشارہ کیا کہ قیامت کا خوف دل میں پیدا ہو اور یہ احساس ہو کہ یہاں کسی چیز کی ضرورت نہیں، اصل ضرورت تو وہاں پر ہے، اصل ضرورت وہاں پر ہے۔ کبھی آدمی سمجھے گا جب اس کے دل میں خوف خدا اور خوف قیامت آئے، جب اس کو یہ احساس ہو کہ وہاں اچھے بھی حالات ہو سکتے ہیں، وہاں برے بھی ہو سکتے ہیں۔ شہزادی یہ کونین نے آج کی رات مولا کو بلا کر ایک وصیت یہ بھی کی تھی کہ آیا بھلسن، جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں وہ شیشیاں بھی رکھ دینا جو اس الماری کے اندر۔ وہ کون سی شیشیاں؟ کیا اس میں وہ آنسو ہیں جو خوف خدا کی وجہ سے میری آنکھوں سے جاری ہوئے؟ شہزادی کی آنکھوں سے جاری ہونے والے کچھ آنسو اپنے بابا کی وجہ سے ہیں، میرا بابا دنیا سے گیا یتیمی، کچھ آنسو اپنے حسین اور زینب کے مصائب کی وجہ سے ہیں، کچھ آنسو خود اپنے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کی وجہ سے، اور کچھ آنسو یہ خوف خدا کی وجہ سے۔ انہیں شہزادی نے جمع کیا اور کہا کہ انہیں میری قبر میں رکھا جائے، میدان قیامت میں یہ آنسو پیش کروں گی بارگاہ الہی۔ کہاں معصوم ہے، کون ہے، کہاں قیامت، کہاں عذاب، یہ ہمیں اور آپ کو وہی پیغام مکمل کرنے کے لیے ضرورت وہاں بھی ہے، محتاج وہاں بھی ہے۔ وہاں دو ہی آنسو تمہارے کام آئیں گے، ایک وہ جو خوف خدا سے آنکھوں سے جاری ہوئے، اور دوسرے وہ جو رومال سیدہ میں جمع ہو کے شفاعت کا ذریعہ بنے۔ آج کی رات شہزادی کونین نے یہ وصیت کی، آج کی رات وہ رات ہے جو اگر آپ معصومین کی حالات پڑھیں گے، دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہماری آپ کی زندگی میں عام ہوتی ہیں، معصوم کی زندگی میں اگر نظر آئے سمجھ لیجئے وہ قیامت ہے۔ ان میں سے ایک جملہ یہ یاد رکھیے، ہر معصوم کی زندگی میں اگر کبھی آپ کو یہ جملہ نظر آیا کہ کسی معصوم یا معصومہ نے کوئی واجب نماز بیٹھ کر پڑھی ہے، سمجھیے گا یہ قیامت کا دن ہے، کیونکہ اپنی کیفیت اتنی ہی زیادہ خراب کیوں نہ ہو، واجب نماز میں تو معصوم کی یہ حالت ہوتی ہے کہ پاؤں سے تیر پھینکو تو پتہ نہیں چلتا، ارے ام المصائب اپنے مصائب کے انتہا پر پہنچ کر اگر ایک سنت نماز زندان شام میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہے تو سجاد کو یقین نہیں آتا پھوپھی اما یہ کون سا دن آ گیا کہ آپ نماز بیٹھ کے پڑھ رہی، سنت نماز جو ویسے ہی اجازت، اور ثانیہ زہرا جو اپنی تمام تر عظمت کے باوجود فاطمہ زہرا نہیں ہے، آج کی رات وہ رات تھی کہ نماز مغرب اور عشاء میں زہرا کے بدن میں اتنی طاقت نہ رہی۔ عزاداروں اس سے پہلے کہ بھی جب 75 دن گزرے اعلی روایہ یا 95 دن، جو کل مصائب آپ نے سنے تھے، دیوار اور دروازے کے درمیان دب کر زخمی ہونے والی زہرا جس کی پسلیاں اس صدمے سے ٹوٹ گئی ہیں، جب روزانہ عام نمازوں کا وقت آتا ہے وہ نمازیں بھی زہرا کے لیے اتنی آسان نہیں ہیں۔ جب مصلی کی جانب جاتی ہیں تو ایک ہاتھ دیوار پہ رکھتی ہے، دوسری ہاتھ سے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سہارا دیتی ہے، تب وہ چل کے مصلی پہ پہنچتی ہے۔ لیکن آج کی رات تو ایسی رات آ گئی، آج کی رات تو ایسی رات آ گئی۔ ایک جملہ بہرحال موضوع سے ہٹ کے کہہ دوں، لیکن عزاداروں چاہے دیوار پہ ہاتھ رکھ کر جانا پڑے، چاہے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالتے ہوئے جانا پڑے، سیرت زہرا میں نماز کی پابندی آپ کو ضرور نظر آئے گی۔ جو ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھال کے نماز پڑھے، وہ اپنے چاہنے والوں کی نماز قضا دیکھے تو اس پہ کیا قیامت گزرے گی۔ لیکن آج کی رات کو زہرا اتنی کمزور ہو چکی ہے، یہ 75 دن کے مسلسل مصائب کہ اب تو دیوار پہ ہاتھ رکھ کے بھی چلنے کی طاقت نہ رہی، اور زہرا نے اپنی زندگی کی یہ نماز، یہ آخری نماز نہیں، آخری سے پہلے والی نماز ہے، یہ بستر پہ بیٹھ کے ادا کی۔ میرا مولا یہ منظر دیکھ رہا ہے، کائنات کا مشکل کشا، ہر بیمار کو شفا دینے والا، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے والا، اللہ اللہ، ایک مرتبہ حکم پروردگار سے کتنے بڑے بڑے امتحان دینا پڑے، مولا یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ آج زہرا اتنی کمزور کہ نماز کے لیے بھی بدر میں طاقت نہیں کہ کھڑے ہو جائیں۔ فجر کا وقت آیا، میرا مولا مسجد میں نماز ادا کرنے گیا، اور جب نماز کے تعقیبات سے فارغ ہو کے آیا تو عجیب منظر دیکھا، کل مغرب کے وقت جس بیوی کے بدن میں کھڑے ہو کر نماز کی طاقت نہ تھی، وہ چکیاں پیس کے فارغ ہوئی ہے، گھر کے اندر جھاڑو لگی ہے، کھانا تیار کیا جا رہا ہے، ایک طرف دھلے ہوئے لباس نظر آ رہے، مولا گھبرا گیا، اتنی کمزور زہرا اور اس وقت اتنے مشکل کام، گھبرا کے کہا دن کے رسول یہ سارے کام کس لیے؟ کابل حسن، فجر سے ایک لمحے پہلے میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں اپنے بابا کو بھی دیکھا، اور اکیلے نہیں دیکھا، بابا کے ساتھ میری ماں خدیجہ طاہرہ بھی تھی۔ بابا کو دیکھتے ہی میں نے فریاد کی، عزاداروں فریاد مقتل میں نہیں لکھی ہے، لیکن یقین ہے کہ بابا کو دیکھتے ہی کہا ہوگا، بابا سبت علیہ مصائب اللہ سبت علیہ میں سرمالی علیا، آپ کے بعد آپ کی بیٹی نے بڑی مصیبتیں برداشت کی۔ میرے بابا نے کہا بیٹی گھبرا نہیں، آج ہم تمہیں لینے آئے ہیں، اسی لیے تیری ماں خدیجہ بھی آئی ہے، ہمارے ساتھ چلنے کی تیاری کر۔ میرے دل میں خیال آیا، ایسا نہ ہو کہ میرے بعد لوگ میرا ماتم کرنے لگے تو میرے حسنین کا خیال کسی کو نہ رہے، اپنے ہاتھوں سے ان کے کپڑے دھو دیے، اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ بھائی اتنا جملہ سننا تھا، آپ سمجھ جائیں گے وہ تو باب مدینہ تو علم ہے۔ ایک مرتبہ گھبرا کے اسما سے کہا، اسما یہ تو ایسا وقت ہے کہ حسنین کے یہاں ہونا چاہیے، حسنین کہاں ہے؟ اسما نے کہا مولا وہ تو نانا کی قبر پہ سلام کرنے گئے ہیں۔ میرا مولا حجرے کا دروازہ کھول کے باہر گیا اور زہرا اپنے حجرے میں آئی، وہ آواز دی، اسما میں دروازہ بند کر رہی ہوں، خبردار مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، چادر کو اوڑھ کے لیٹی، حجرے کا دوسرا دروازہ کھلا، حسن حسین گھبرائے آئے، سہن خالی ہے، اسما ہماری ماں کہاں ہے؟ اسما نے کہا شہزادے تم تو زہر تک روزہ رسول پہ بیٹھتے ہو، آج فوراً کیوں آ گئے؟ کہا جیسے ہی ہم نے نانا کو سلام کیا، نانا نے جواب دے کے کہا حسنین آج یہاں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کے دنیا سے جا رہی ہے، جاؤ آخری ملاقات کر لو۔ نانا نے بھجوایا ہے، مادر گرامی کہاں ہے؟ اسما نے کہا مجھے اجازت نہیں ہے، لیکن شہزادو وہ حجرے کے اندر ہے۔ حسن حسین حجرے میں گئے، حسن بڑا بیٹا ہے، بڑا بیٹا ظاہری اعتبار سے ذرا سوبر ہوتا ہے، وہ ماں کے پاس ہی بیٹھا، اور ایک مرتبہ حسین ماں کے قریب آیا اور کہا ماں اپنے حسین کا سلام لو، کوئی جواب نہ آیا، دوبارہ کہا سلام لو، جب تیسری بار بھی جواب نہ آیا، ایک بار یہ کہیں گے سر اما یہ کون سا دن آ گیا تیرا حسین سلام کرے اور تو حسین کو جواب نہ دے، اور حسین گھس کھا کے گر پڑے۔ ادھر آسمان نے دیکھا حضروں کا دروازہ پھر کھلا اور میرا مولا گھبرایا گھبرایا اور آسمان کہتی ہے مولا پریشان کیوں ہیں؟ کہا میں قبل رسول میں گیا تو رسول کو ایک مرتبہ آواز دی, رسول کی آواز تو نہ آئی, جبرائیل کی آواز آئی, آئے ابل حسن حسین کے غش کھانے سے یہاں زہرا غش کھا کے گر پڑی ہے, زہرا کے غش کھانے سے رسول خدا غش کھا کے گر پڑے ہیں, ارے جا کے حسین کو تسلی اور دلاسا دو. حسین کہاں ہے؟ حجرے میں آئے, حسین کو بیدار کیا, کہا اچھا بیٹ ہوں باہر چلے جاؤ, اچھا میری بیٹی اور بیٹیوں باہر چلے جاؤ, میں غسل میت ہوں. اس نے میت شروع کیا اور میرا مولا چیخ چیخ کے رونے لگا. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا, حسن حسین ماں کی آخری زیارت کر لو, زینب و کلثوم ماں کی آخری زیارت کر لو, تینوں بچے چلے زینب رکھو. بابا آپ غسل دیتے ہوئے رونے کے لگے تھے, کہا زینب و بیٹی جب میں نے پانی ڈالنا چاہا تو کمر پر کوڑے کا زخم اب تک تازہ نظر آ رہا تھا. ارے ادھر زینب نے فریاد کی, ہائے میری ماں, زخمی کمر کے ساتھ گئی تو شاید میرے مولا نے کہا زینب مگر تیری ماں نے تو ایک کوڑا کھایا تو پورے راستے ٹوٹے سے شام اپنی کمر پہ کوڑے کھاتے جائے گی. اور ادھر داروں بس آخری جملہ, آخری جملہ, اور ادھر پلٹ کے دیکھو, حسن ماں کے پائچی ہیں, حسین ماں کے سرہانے ہیں, لیکن اب کوئی بات نہیں کر رہے, آگے بڑھے. ایک بار ہاتھوں کا پیالہ لیا بنایا, فاطمہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا, ماں کے چہرے کو آخری مرتبہ دیکھا, آسمان کو دیکھ کے جملہ کہا واہ اور بتا, ارے میری ماں چلی گئی, میں غریب الوطن ہو گیا, میں اکیلا رہ گیا, میں تنہا رہ گیا. روایتوں میں ہے بندے کفن ٹوٹے زہرا کے بازو باہر آئے, حسین کو سینے سے لگایا, لال ماں تیری غربت کی فریاد نہیں سن سکتی ہے, آ میرے لال میرے سینے سے لے کر جا. ادا دارو آخری جرنا, اے شہزادی فاطمہ آج تو مدینہ ہے, گزرے کی چھت ہے, مولا جیسا دادا ہے, حسن جیسا بھائی ہے, لیکن آپ نے